الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إلى أن قال ويسلموا تسليما. درس نمبر 576. انشاءاللہ ایک ایسا درس ہوگا جس میں اب تک جو دو موضوعات شروع کر کے نامکمل چھوڑ دیے گئے انہیں ایک ساتھ ملا کر اور پھر ایک نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اس سال پہلا درس اور دوسرا درس آیہ درود کے حوالے سے ایک اہم مسئلے پر تھا، وہ نامکمل رہ گیا. تیسرا درس یعنی درس نمبر 574 6 ستمبر کے حوالے سے تھا، اور اگرچہ 6 ستمبر کی تاریخ گزر گئی لیکن 23 ستمبر کی تاریخ ابھی نہیں آئی ہے کہ جب جنگ بندی ہوئی تھی، تو گویا وہ ابھی عرصہ چل رہا ہے کہ جس میں اس حوالے سے مزید کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں. لیکن ان موضوعات پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ جو دونوں موضوعات آگے چل کر مل کر ایک موضوع بننے والے ہیں، گزشتہ درس کا جو وعدہ تھا کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے پورا کیا جائے. البتہ وعدہ یہ تھا کہ مسائل کا بیان شروع کیا جائے گا، لیکن دو تین مزید درست ترتیب مسائل ابھی نہیں آ سکے گی. ترتیب کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کتاب و تقلید سے مسائل شروع کیے اور غالباً نجاسات و مطہرات کے مسائل تک یہ بات پہنچی، تو وہاں سے جو بات کو آگے شروع کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی سال توقع ہے کہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ابھی دو تین درس کچھ بکھرے بکھرے اور متفرق سے مسئلے، اور یہ مسئلے بھی کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جو بہت اہم واجبات ہو آرام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ضرور ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے استفسار کیا ہے، سوال کیا، اور بہرحال کبھی نہ کبھی تو اسے بیان کرنا تھا، اس لیے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا. تو یہ بالکل بغیر کسی ترتیب کے متفرق مسائل کے ذیل میں آ رہے ہیں، بلکہ ایک انداز سے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دو تین درس مختلف سوالات کا جواب ہے جو کہ اس وقت کراچی کے تقریباً تمام دروس میں ہمارا طریقہ کار بن گیا ہے بچوں یہاں سے، لیکن دو تین ہفتے اسے بھی آپ برداشت کر لیجیے. سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 بالکل بچوں کی سطح کا سوال ہے، لیکن چونکہ سوال نمبر 4 بہت اونچے معیار کا مسئلہ بن جائے گا، اس لیے اگر ایک دو مسئلے آسان بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں. اب دیکھیے پہلا سوال، کیونکہ وہ مومن اس وقت یہاں نہیں ہے جن کا سوال ہے، اس لیے میں اسے اس انداز سے بتا رہا ہوں، ورنہ بعض اوقات سوال کرنے والے یا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور یا پھر اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ آئندہ سوال کی ہمت نہیں ہوتی. پہلا سوال ایک ایسا سوال ہے کہ جس سے پیچھا چھوڑا ہماری قوم کو ایک طویل عرصہ ہو گیا، لیکن چونکہ ابھی بھی پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ مسئلہ ہے، اس لیے اس کا بیان ہو رہا کہ کیا نماز جماعت کی امامت کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ یا کسی مرجع یا مجتہد کی کوئی تحریر یا سند چاہیے کہ نہیں. ایک طویل عرصے تک یہ غلط فہمی ذہنوں میں رہی کہ جو شخص بھی پیش نمازی کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی اجازت ہونی چاہیے. اچھا، اس کے کچھ فوائد یقیناً ہیں کہ سب سے بڑا تو یہی فائدہ تھا کہ یہ نہیں کہ ہر کس و ناقص آیا اور کسی بھی مسجد میں پیش نماز بن گیا، میں اس سے پہلے بھی کئی مسائل کے ضمن میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اکثر صاحبان ایمان کی جو کہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف لوگ مسلمان ہیں اور دوسری جانب اکثریت ایسے افراد کی ہے کہ جو غیر شیعہ ہیں, تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جتنا ہم دوسروں کو دیتے ہیں اتنا نہ صحیح تو تھوڑا بہت دوسروں سے ہم اثر بھی قبول کرتے ہیں. دیکھیے فرض کیجئے کہ اگر ایسے معاشرے میں ہو کہ جہاں مسلمان نہیں یا بہت کم, تو لا محالہ دفتروں میں, آفسوں میں, بسوں میں, کہیں کسی تقریب میں, اسکول میں, کالج, کبھی نماز کے روزے کے مسائل دینے بحث نہیں آئیں اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں سب کافر. لیکن کیونکہ اسلامی معاشرے میں رہتے, اسلامی ملک میں, تو کہیں نہ کہیں ایسی باتیں زیر بحث آ جاتی جن کا تعلق کبھی نماز سے ہو کبھی روزے. دوسری طرف یہ ہے کہ سب شیعہ بھی نہیں, ورنہ جو بات بھی زیر بحث آئی وہ آغا خوئی اور آغا خمینی کے فتوے کے بیچ میں رہی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں کبھی تھی ہی نہیں, مگر دوسرے معاشرے میں رہنے کے بنا پر جو اسلامی بھی غیر اسلامی بھی نہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے دوسروں کو دی ہیں تو کچھ چیزیں لی تھی. جس کی اگر بہت ہی سادہ سی مثال پیش کی جائے تو بچے کی ولادت کے بعد عورت کا 40 دن نجس ہونا, یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مسئلہ بالکل غلط ہے, چکے حنفی کا مسئلہ ہے. چنانچہ اگر اس کے اثرات ہم تک آئے اور یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہوا تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی شیعہ مجتہد کا فتویٰ نہیں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مسئلہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اچھا اسی طریقے سے شیعہ در قبول ہوا, اسی طریقے سے مثلاً اب بہت نازک مندر ہے لیکن چونکہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا, ہر چیز اسی وقت معتبر یا مستند سمجھنا کہ جب اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ملے. قرآن کی عظمت میں اور قرآن کے آخری کلام الہی ہونے میں کیا شک, لیکن یہ تصور کہ ہم وہی چیز لیں گے جو قرآن میں ہے اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ نہیں لیں, یہ ایک ایسا نظریہ کہ بلکہ تاریخ اسلام میں یہ کہ پہلا بڑا اختلافی مسلمانوں میں اس مسئلے پہ ہوا, اور اس کی تفصیل میں جانا جو ہے وہ اس وقت مناسب نہیں ہے, لیکن ہر شخص جانتا کہ جب پیغمبر نے کہا کہ قرآن اپنی جگہ میں اس کے علاوہ بھی کچھ دینا چاہتا ہوں ہدایت کے لیے, تو بعض مسلمانوں نے یہ کہہ کر کہ قرآن کے بعد کسی کی بات کی اہمیت نہیں اسے رد کر دی. اس کے باوجود صاحبان ایمان اور محبان اہل بیت کی بحث میں بھی اکثر یہ ہوتا کہ فلا چیز ہم مانیں گے شرط یہ کہ آپ قرآن میں دکھا دیں, جبکہ یہیں سے تو ہمارا موقف بہت سارے مسلمانوں سے الگ ہوا اور ہم سے مطلب اہل بیت کے تھا. آج اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اسی طرح کبھی کبھار بلکہ شاید اب تو بہت زیادہ یہ کس طرح کہ آخر کرنسی نوٹ پہ زکات کیوں نہیں ہے, زکات تو اسلام میں بہت زیادہ اہم فریضہ. ابھی بہت ساری چیزیں کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس کے اثرات آ رہے ہیں, ابھی تو میں مسئلے تک پہنچا نہیں ہوں لیکن یہ 3-4-5 مثالیں دی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے مثلاً یہ خیال کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو نہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے اس حالت میں, نہ اس کو طلاق دی جا سکتی, یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. اس کا جواب دیتا جاؤں گا تو موضوع ہی کچھ اور ہو جائے گا. گھر کے یہ مسائل ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا جواب دینا وقت کو ضائع کرنا, اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے, لیکن فی الحال جو چیز میں واضح کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے دوسروں سے سنی ہیں اس لیے ہم پہ اثر ہوا, اور اسلامی معاشرے میں رہتے اور ہر مسلمان فرقہ اپنی جگہ اپنے نظریات کی تبلیغ کر رہا, چنانچہ اسی میں سے ایک چیز یہ آ گئی کہ نماز جماعت اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود اتنی اہم نہیں کہ اس کی خاطر غلط نماز پڑھ لی جائے, بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ خود اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ اسلام میں جماعت اتنی اہم کہ حرکت و ناقص ہر اہل غیرے کو نماز جماعت پڑھانے کا حق نہیں دیا گیا. لیکن چونکہ ہمارے یہاں اب نماز جماعت کو اتنا اہم سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کی خاطر جماعت دیکھنی چاہیے چاہے کوئی بھی پڑھانے والا, ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون, اور نہ امام جماعت کی اولین شرطوں میں سے ایک ہے اس کی عدالت. عدالت کی جب تعریف کی جائے, یہ عدالت اردو والا عدالت یعنی کورٹ کے معنوں میں نہیں، عربی کا عدالت ہے جس کے معنی عادل ہونا. اچھا جب اس مسئلے کی تعریف کیجیے یعنی ان کی وضاحت کیجیے کہ عادل کسے کہتے ہیں، تو سن کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تو کوئی معاشرے میں ہو ہی نہیں سکتا. اور جب وقت آتا ہے نماز جماعت پڑھنے تو کیا تو بہت سی مسجدوں میں ایسا ہو گیا کہ آپ صبح کی نماز جس کے پیچھے پڑھے، زہر میں پتا نہیں کون آ جائے گا، زہر جس کے پیچھے پڑھے مغرب میں پتا نہیں کہ کون آ جائے. ایک تو ہمارے ایک سسٹم چل رہا کہ کم از کم ایک مسجد کے باقاعدہ نمازیوں کو تو معلوم ہوتا تھا کہ یہاں ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں. اور انسان ہے، کبھی سفر میں چلا گیا، کبھی بیمار پڑ گیا، تب بھی اندازہ ہوتا کہ فلاں صاحب اگر آج نہیں آئیں گے تو ان کے بدلے کون آئے گا. لیکن اب تو ایک سلسلہ ایسا ہو گیا کہ جماعت ہونی چاہیے صبح شام دوپہر، تبدیلی ہوتی ہے اور ایسی کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کس کے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں. یہ خود نماز جماعت کی ایک اہمیت ہے کہ اسلام ایسی جماعت کی اجازت نہیں دیتا. وہ نماز جماعت غلط ہے اور باطل. اس میں نمازی کو یہ پتہ نہ چلے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ عادل ہے کہ عادل نہیں. اگر یہ خود جملہ جو ہے تشریح طلب اور اہم بھی بن گیا، کیونکہ جو چند جملے میں نے ابھی کہہ دی اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی ہوگی. تو ذرا سے اس کا بیان سن لیں. اور وہ یہ کہ جب تک کہ آپ کو نماز جماعت پڑھانے والے کی عدالت پر یقین یا اطمینان نہ ہو، آپ نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے. ہاں یہ دوسری بات کہ یقین اور اطمینان کے اندر اسلام نے دائرہ بہت وسیع کر دیا. یعنی کیسے ہم کو یقین اور اطمینان ہو کہ فلاں صاحب عادل، یہ اس کے اندر اسلام نے بڑی گنجائش رکھی. مگر بہرحال اس پوری گنجائش کے باوجود وہ طریقہ کار کو نہیں چلے گا جو ہمارے یہاں رائج ہو گئے. اس گنجائش کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ذریعہ جس سے آپ کے دل کو یقین و اطمینان ہو، چاہے وہ ذریعہ عام آدمیوں کی نگاہ میں غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کو اس سے اطمینان ہو گیا آپ کے لیے وہ کافی. مثلا کسی کا چہرہ دیکھا، چہرہ اسلام میں کہیں پر بھی چہرہ حجت نہیں. چہرہ دیکھا لیکن ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ایسا نورانی چہرہ، دل کہہ رہا ہے کہ یہ کسی عادل کا ہی ہے، غیر عادل کا نہیں ہو سکتا. ذرا سے بھی سمجھ رکھنے والا یہ جانتا کہ رسول کے زمانے کے منافق ہوں یا چودہویں صدی اور پندرہویں صدی اور آج کل کے دھوکے باز اور نوکر باز، وہ سب اپنے چہرے ہی سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے عادی ہیں. جتنے بھی اس قسم کے فراڈ کرنے والے جو مذہب کے حوالے سے یا مذہب کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں، ان کا پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کو ایسا بنائے کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا بھی چہرہ ایسا ہو دھوکے باز ہو. یہاں بھی لوگ اپنی طرف سے الٹے الٹے مطلب نکال لیتے ہیں. جیسے عربی کا محاورہ کہ الحق و مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا، اب آخر بات بالکل صحیح بھی. لیکن اب اس کا یہ نتیجہ نکال لینا کہ کلو مرن حق، جو کڑوی چیز ہے وہ حق ہی ہوگی، جو بہت سے لوگوں نے نتیجہ نکالا. چنانچہ وہ جو حق پہنچاتے ہیں تو کڑوے ہی طریقے سے پہنچاتے ہیں، اور ذرا روکا جائے تو کہتے ہیں کہ حق تو ہوتا ہی کڑوا، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن ہر کڑوی چیز حق نہیں ہوتی. تو یہ جو میں نے جملہ کہا، ایک ایک جملے کے اندر دونوں پہلو سوچنا پڑ رہے ہیں. تو بہرحال یہ نورانی چہرہ، وہ جو پیری مریدی تاغیز گندے اس قسم کے فراڈ کرنے والے، ان کے چہرے کتنے نورانی ہوتے ہیں. داڑھی بھی سفید ہوتی ہے اور بہت لمبی ہوتی ہے، تصویر بھی ان کی بہت طویل ہوتی ہے، زبان سے ذکر. چنا معاشرے میں ایسے افراد ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ کوئی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی عادل. لیکن اگر کسی مومن کے دل کو کسی کا چہرہ دیکھ کے اطمینان ہو رہا، یہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ نماز جماعت پڑھ سکتا. آواز سے کہتے آواز تو کوئی سبب بن ہی نہیں سکتا عدالت کا، چہرے میں تو پھر بھی گنجائش. اس لیے کہ واقعا اگر دل میں نورانی ہے تو تقویٰ ہو تو چہرے پہ بھی اس کے آثار آ جاتے ہیں. ہر نورانی چہرہ اگر مقدس نہیں ہے تو ہر نورانی چہرہ فراڈ بھی نہیں. لیکن آواز، کسی کی آواز ہم نے سنی، غلط ہے. مثلا اس کی نماز جماعت سے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اس کے الحمد اور انہا انزلنا پڑھنے کی آواز، اتنا اثر ہوا کہ ہمارے دل نے کہا کہ یہ آواز تو کسی عادل ہی کی ہو سکتی ہے، کسی فاسق اور فاجر کو ایسی آواز نہیں ملے گی. جبکہ تجربہ ہے کہ معاشرے میں زیادہ اچھی آوازیں فاسق و فاجر ہی لوگوں کی ہوتی ہیں. لیکن خیر کسی نے کہا کہ اس آواز کے اندر فقط اچھائی نہیں ہے، روحانیت ہے، مجھے اطمینان، آپ کے لیے حجت، چاہے باقی ساری دنیا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے آپ پڑھ سکتے. تو دیکھیے ایک طرف اسلام نے کہا کہ معیار ہے یقین اور اطمینان کے لیے حاصل، مگر دوسری جانب ذرا اس نے رسی کو ڈھیلا کر دیا کہ یہ پتا کیسے چلے کہ حاصل. عقلی طریقہ تو یہی کہ جو توحفی میں لکھا کہ آپ اتنا زیادہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ آدمی جو ہے گناہ بھی اگر کرتا ہے تو حاصل حاصل معصوم کو تو نہیں کہتی، یعنی فوراً اپنے گناہ سے پشیمان ہو کے توبہ کر لیتا ہو. کچھ ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں آپ کو خود بخود اطمینان ہو. تو یہ تو سب سے بہترین طریقہ ہے معاشرت، کسی کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا یہ اطمینان ہو جائے. یا یہ کہ دو عادل یا ایک عادل یا ایک قابل بھروسہ کسی کی عدالت کی گواہی ہو، یہ تو اچھے طریقے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اسلام نے کہا کہ اور بھی ہر وہ طریقہ جو آپ کو اطمینان دے. چنانچہ اس میں میں نے آواز کا، اس میں میں نے اس کی شکل و صورت کا. اچھا آواز کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جو آج کل بہت زیادہ لوگوں پہ اثر کر رہی ہے، اور وہ ہے اس کا میٹر. مطلب باتیں بڑی اچھی اچھی کر رہا ہے، دین کی اور آخرت کی اور ڈرانے والی اور خوف خدا دلانے والی، تو آدمی کو اطمینان ہو گیا کہ جو خود ایسی باتیں کہہ رہا وہ خود بھی اس پہ عمل کرتا ہو. بہت سارے لوگوں کو اس بات سے اطمینان ہوتا ہے، بلکہ شاید اب تک جتنی باتیں میں نے بتائی ان سب کے مقابلے میں آج کل سب سے زیادہ دل کو لگنے والی یہی بات ہے. چنانچہ کسی کی اچھی تقریر اس بات کی دلیل بن جاتی ہے عوام کی نگاہ میں کہ یہ حال ہے. اچھا یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جس کو اطمینان ہے اس کے لیے تو یہ حجت ہے. اس کے علاوہ چوتھی اور پانچویں چیز، میں کمتر سے بہتر کی طرف آ رہا ہوں. چوتھی اور پانچویں چیز، وہ چوتھی چیز ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے. یہ تو خیر آتا ایک اہم مسئلہ اسلام میں کہ آپ تو نہیں جانتے کون نماز پڑھا رہا ہے، لیکن ان کو جانتے جو نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا ایسے لوگ یہ مقدس جن کو میں جانتا ہوں یہ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً ایسے تو نہیں پڑھ رہے ہوں. یہ آپ نے سب اپنی طرف سے اندازے لگائے، لیکن اتنے اندازے کہ آپ کو اطمینان ہو گئے اسلام میں حجت. اگر آپ کو اطمینان ہو گئے، اور بارہا یہ مسئلہ آیا ہے کہ اطمینان وہ چیز ہے جو آپ کی اور اللہ کے بیچ میں، آپ جانتے ہیں آپ کے دل کو اطمینان ہے، کسی اور کو کنوینس کرنے یا قائل کرنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آ کے کہتا کہ آپ فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں. وہ یہی ہے کہ ہم کو اطمینان، جس نے آ کر کہا کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اس کو کوئی گواہی ملی ہوگی کہ یاد نہیں. ہمیں اطمینان ہے، اطمینان گواہی کے اوپر حاوی، یہ بھی یاد ہے. اور باقی چیز ہے جگہ، چوتھی چیز ہے اس کے پیچھے جو نمازی اس کو دیکھ کے اطمینان ہو جائے. اور اسی وجہ اس چوتھی چیز کے حوالے عوام اور علماء کی ذمہ داری الگ ہو جاتی. کبھی کہا جاتا علماء کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے نقصان دے، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کی وجہ سے دوسرے دھوکے میں مبتلا ہوں گے. اور اسی سے ایک اور مسئلہ نکلتا. کون سا مسئلہ؟ جو اصل مسئلہ ہے اس کو تو ابھی ہم نے چھیڑا ہی نہیں، لیکن بہرحال باتیں سب سے اچھی وہ یہ کہ کیا جب نماز جماعت ہو رہی اس وقت کسی آدمی کے لیے اسی جگہ فرادہ نماز الگ سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک فرادہ تو اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جماعت میں شامل ہو گئے، کسی کو پتا نہیں چلنے دیا کہ آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے فرادہ پڑھا. ایک یہ کہ نہیں سب کو پتا چل رہا ہے کہ صاحب الگ فرادہ پڑھ رہے ہیں، کس کی اجازت ہے کس کی اجازت نہیں. تو اب اس کے اندر یہی مسئلہ تھا کہ جس آدمی کے الگ پڑھنے کی وجہ سے ایک نماز کی توہین ہوتی، یعنی لوگ سمجھتے ہو کہ جب یہ صاحب الگ پڑھ رہے تو ضرور وہ گناہ گار، اس کے لیے الگ پڑھنا جائز نہیں. وہ بھی بتو. اور جیسے عام آدمی یا للو بجو عوامی زبان میں گھومتے ہی رہتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے پڑھے یا نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی عالم کی حیثیت وہ الگ پڑھے تو پڑھتے ہیں. لیکن پھر یہی مسئلہ کہ 100% اگر کسی کے گناہ گار ہونے کا یقین، تو آپ الگ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ غیبت. اس کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہو کے فرادہ کی شکل بھی نہیں بنا سکتے، وہ ارادہ مل جائے. یہ علماء کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ تو بات سے بات نکلتی جا رہی ہے اور مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا ہے، اس کو یہاں چھوڑ. تو یہ جو چوتھی چیز کہ پیچھے کھڑے نمازیوں کو دیکھ کے اطمینان، اس کی وجہ وہ لوگ کے جو معاشرے میں حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا. چنانچہ اس کا حل یہی کیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں ہی دیر سے آئے، تاکہ نہ تو یہ مسئلہ پیدا ہو کہ آپ کھڑے ہو گئے سب سے تو لوگ یہ سمجھے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں، اور نہ وہ مسئلہ پیش آئے کہ آپ وہاں ہیں اور نہیں پڑھ رہے تو وہ پیش نماز کی کھلی کھلی ریبت ہو جائے. کچھ پیش نماز کھلی کھلی ریبت کے حقدار، اس کا مسئلہ الگ. حقدار کون ہے جس کا گناہ انفرادی نہ ہو جو عام مومنین کو بہتا رہا ہو؟ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے انفرادی گناہ. خیر چوتھی چیز عام آدمی کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر اس کو اطمینان ہو. لیکن ابھی تک کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو شریعت کی طرف سے ضروری نہیں ہے ماننا. جس کو اطمینان ہو مانے، جس کو اطمینان نہ ہو نہ مانے. تو میں ہر ایک میں دونوں پہلو بتا رہا ہوں. چہرہ، کچھ کو اطمینان ہوتا ہے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے بڑا نورانی ہے، کچھ کہتے کہ نہیں ایسے تو پتا نہیں کتنے نورانی چہرے دیکھے. کچھ کو آواز سے اطمینان ہوتا ہے، کچھ کہتے بالکل نہیں. کچھ کو مثلا اس کی گفتگو سے اطمینان ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جتنی اچھی جس کی گفتگو ہوگی اتنا ہی برا اس کا کردار ہوگا. مثلا اسی طرح مجمع، کچھ لوگوں کو مجمع سے اطمینان ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پڑھنے، کچھ کہتے ہیں کہ نماز جماعت تو ہمارے جڑ جال بن گئی ہے، وہ پڑھنا ہے جانا ہے. بلکہ اب تو نماز جماعت کسی کی نیت پہ شک کیے بغیر جماعت کی وجہ سے کم اور سوشل گیدرنگ کی بنا پر زیادہ پڑھی جاتی. پانچویں چیز ہے جگہ. یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں بہت مشہور. جگہ کا مطلب یہ کہ آپ نے نہ مجمعے پہ توجہ دی نہ اس آدمی کو دیکھ، لیکن وہ ایسی جگہ نماز پڑھا رہا ہے کہ آپ کے دل میں خیال یہ پیدا ہو کہ یہ جو جگہ، مثلا کوئی ایسی مسجد ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے قصے بہت ہی مذہبی اور شریعت کے بہت ہی زیادہ اسٹرکٹلی فالو کرنے والے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں ٹرسٹیز کو، اس نہ اس امام جماعت کو جانے نہ مجمعے کو دیکھ. تو آپ نے کہا کہ ایسی مسجد میں جو نماز پڑھانے آ رہا وہ تو یقیناً صحیح ہوگا. اچھا اس کے لیے میں نے جملہ کہا شاید اس لیے آپ کے لیے واضح نہ ہو کہ ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں ایسے ٹرسٹیز کم ملتے ہیں. لیکن ایک اور حوالے سے مسئلہ واضح کر دوں، ہمارے یہاں تقریباً ایک طریقہ کار رائج ہے کہ جتنے دینی مدرسے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک مسجد مدرسے کے اندر ہوتی ہے جو بنیادی طور پہ طالب علموں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ویسے عام آرامی آج. تو آپ عام مسجدوں کے طرف تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دینی مدرسے آپ کو پتا ہے کہ جو عالم دینی مدرسہ چلا رہا اس سے آپ کو پورا اطمینان اور بھروسہ ہے کہ وہ کسی ایسے ویسے کو لا کے نہیں کھڑا کرے. آپ اس مسجد میں جائیں تو فقط اس جگہ کی وجہ، نہ آپ نے پیش نماز کی صورت دیکھی، نہ آواز سنی، نہ کپڑے سنی، نہ مجمع دے، لیکن بس آپ نے کہیں جگہ ایسی. اچھا یہ مثال تو میں فقط سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، اس کی زیادہ اچھی مثال آپ کو میں معصومہ کے روزے کے اندر کتنی نماز جماعت ہوتی اور کس مجمع کے ساتھ ہوتی کہ آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے نماز پڑھا. اور وہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک نماز جماعت ایک جگہ کسی نے پڑھا، کل کسی نے پڑھا، چند مخصوص نماز جماعت کو چھوڑ. تو اب وہاں پہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز اطمینان آور کہ اسلامی حکومت کے زمانے میں کمبھ کے روزے کے اندر جو نماز پڑھا رہا وہ یقیناً حاصل ہو، یا مشق کا روزہ، یا یہی سلسلہ آگے بڑھا دو. لوگ عراق کے بارے میں بھی لے آتے مولا کے روزے میں جو نماز پڑھا رہا جگہ کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہو رہا، اطمینان ہو رہا آپ کے لیے کافی. لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ بالکل برعکس اطمینان بھی ہوتا، کیونکہ کتنے ہی لوگ بعد میں پتا چلا کہ سدام کیجن ہمارے یہاں عالم کی پہچان ہے امامہ اور ابا، لیکن عراق اور ایران کے عہدہ علمیہ میں تو ہر آدمی کرنے کے بعد ہر طالب علم، تو جن کو حالات معلوم ہے ان کو پتا کہ کم از کم عراق میں جہاں سدام کی حکومت ہے یہ چیز اطمینان آور ہے. لیکن وہ اس کے لیے، اور جس کو اطمینان آ گیا کہ نہیں مولا کے سہن روزے کے سہن میں تو صحیح آدمی نماز پڑھائے اس کے لیے نماز صحیح. تو خلاصہ یہ نہیں تھا کہ ایک طرف اسلام نے بڑی کڑی شرط رکھی کہ جب تک کہ آپ کو عدالت کی خبر نہ ملے آپ اس نماز سے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، اور اسلام نے آگے مزید واضح کی کہ کسی بھی انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ عادل آپ جانتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتا، یا وہ گناہگار ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ گناہ کرتا، یا مجہول الحال آپ نہ اس کے بارے میں کوئی عدالت کی گواہی رکھتے ہیں نہ اس کے گناہ، پتہ ہی کون آدمی. جو زیادہ تر ہم جو عام لوگوں کو مسئلہ پیش آتا، عام آدمیوں کو زیادہ یہی مسئلہ پیش آتا، کراچی خود اتنا بڑا ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے کی مسجد میں جائیں گے پتہ نہیں کہ وہ کون سا عدالت کا نہیں پتا لیکن گناہ کبھی نہیں پتا. مجہول الحال کی کٹے گی، مجہول الحال جس کی حالت معلوم نہ. تو یہاں پہ اسلام نے کہا نماز صرف عادل کے پیچھے، گناہگار کے پیچھے نہیں ہے وہ سمجھ میں آ رہا، مجہول الحال کے پیچھے بھی نہیں. اور یہ بالکل طے شدہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں. خیر لیکن اتنی کڑی شرط رکھ کے ساتھ میں تھوڑی سی گنجائش رکھتی عادل ہونے کی اطلاع ہونا چاہیے. اور یہ اطلاع کیسے ملے؟ سب سے بہترین طریقہ سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا دو حاضروں کی گواہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے. خیر یہ اسلام نے نماز جماعت کی اہمیت کی وجہ جماعت پڑھانے والے کے لیے ایکسٹرا کوالیفیکیشن رکھی، نماز پڑھنے والے میں کوئی صلاحیت ضروری نہیں، پڑھانے والے میں یہ الگ سے یہ صفت یا شرط ہونی چاہیے. مگر اتنا زیادہ آج کل ہم لوگوں نے سن لیا جماعت جماعت جماعت، یہ جس کی بنا اب اتنا خوف جاری ہو جاتا ہے نماز جماعت کا کہ اگر صحیح آدمی نہ ملے یا وہاں تک جانے کا وقت نہ ہو تو کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، نماز ہو جماعت ہو جانی چاہیے. یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اس طریقے سے نماز جماعت کو ایک چھوٹا سا فرقی مسئلہ، ہماری دنیا اور آخرت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر، کہ ہر شخص کا ایک امام ہونا چاہیے، جو بدون امام اس دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی نماز جماعت کا ایک چھوٹا مسئلہ پورا دین ختم ہو رہا اگر صحیح امام آپ کو نہیں ملا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کا اتنا اہم عقیدہ دیکھ کر ہم گھبرا جائے کہیں کہ اگر صحیح نہ مل رہا ہو یا تحقیق کا موقع ہے تو جو ملے اسے امام بات، کم از کم یہ تو ہو کہ ہم امام کے ساتھ دنیا سے گئے. بالکل اچھا بھی جانتا ہے اس لیے کہ کتنی احمقانہ اور بے وقوفانہ بات ہو. لیکن یہی مسئلہ جب نماز جماعت میں آتا ہے تو اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی بحث کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات سے بات نکل رہی. خلاصہ یہ ہے کہ نماز جماعت ہمارے یہاں بھی بہت اہم، بہت اہم، اور بعض حالتوں میں واجب بھی ہو جاتی. باپ اگر حکم دے دے اور اس کے خلاف ورزی سے اس کے آپ کر دے تو نہیں اس کے دل کو تکلیف پہنچے جس کے قرآن درست نہ ہو، اور اس کے علاوہ دو تین اور موقع. لیکن بہرحال عدالت کی شرط والا امام ملے تو نماز جماعت پڑھی جائے گی. ورنہ یہ تو ایک مسئلہ ہو. ابتدائی انقلاب اسلامی ایک ایران مغربی دنیا سے ایک سوال بہت آ رہا تھا کہ جب وہاں پہ علماء کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا اور اتنے بڑے بڑے ملک ہیں وہ جیسے امریکہ، ایک شہر کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مہینوں لگ جاتے جب تک خاص ضرورت نہ ہو کوئی نہیں جاتا، تو وہاں نماز جماعت ایک سبب تھا کہ متفرق محلوں میں بکھرے ہوئے مومنین ایک جگہ جمع ہوں. خصوصیت کے ساتھ جو طالب علم وہاں تحصیل علم کے لیے گئے تو اس وقت یہ مسئلے پوچھے گئے کہ اگر ہم میں سے کوئی شرائط میں پورا اترتا تو کیا وہ نماز جماعت پڑھا سکتا. اس وقت اجازت دی گئی، وہ اجازت ابھی بھی، کیونکہ وہاں بھی یہ نہیں تھا کہ غیر حاضر کے بھی نہیں شرائط میں پورا اترتا. لیکن اس کے بعد جب یہ مسئلہ حل ہو گئے وہاں تعداد بھی بڑھ گئی، علماء بھی پہنچ گئے. اب تو جیسے آیت اللہ خامنہ کا فتوا آیا ہے اور امام خمینی کا بھی آخری زندگی، کہ جب تک کہ کوئی عالم موجود حد کا انسان غیر عالم کے پیچھے نماز جماعت نہ پڑھے چاہے وہ شرائط سے پورا بھی اتر رہا ہو. البتہ یہ واجب والا حکم نہیں، فضیلت والا حکم. اور اگر غیر عالم کے پیچھے نماز پڑھنے علماء کا جو وقار معاشرے میں ہے وہ ختم ہو رہا تو پھر تو ان میں سے بعض مراجع نے کہا کہ غیر عالم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. اچھا یہ جو مسئلہ ایک مخصوص صورت حال میں بنا جس کو ذہن میں رکھ کے آگے کی گفتگو سنی، وہ یہ کہ ایک طویل عرصے تک جب تک یہ مسئلے سامنے نہیں آئے ہندوستان اور پاکستان میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص نماز جماعت پڑھانے کا خواہش مند ہوتا تو مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ہمیں کیسے پتا کہ آپ شرائط سے پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں. امام جماعت کے تین شرطیں زیادہ اہم، عادل ہونا، اس کی فرق فقہ کے اعتبار سے درست ہو. دیکھیں یہ خود ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ آج کل لوگوں نے بنا لیا، اور یہاں بھی وہی بات، آدھا جملہ ایک سے سنتے ہیں اور دوڑ کے چلے جاتے باقی آگے کے لیے کہیں ہو. جو میں اس سے پہلے بلکہ اس سال تو کئی درس میں یہ شکوے آئے اور میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں، علم دین بہت اہم. اب آپ فرق کیجیے، آپ کے دل میں یہ بات آئی کوئی تقریر سن کر ہمارے، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے نہیں دوڑ کے آپ کسی اور کے پاس، جس سے بات آدھی سنی اسی سے جا کے مشورہ لے تو بہتر مشورہ ملے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی پھنس جاتا ہے مصیبت سے تو پلٹ کے آتا ہے کہ ہم تو آپ کی تکلیف کی وجہ سے پھنس گئے. بھائی آپ اس وقت جب گئے تھے تو اس وقت بھی آپ پوچھ سکتے جو آج آپ دوڑ کے آ رہے ہیں کہ جی ہماری زندگی نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، کریٹ کے لیے تو نہیں ہار تھا. اچھا خیر، تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اب یہ جو بات نکل آئی اس کے حوالے سے، اور یہ باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی تو ہمارے درد کا حشر کیا ہوگا یہ خود میں ابھی سوچتا ہوں. لیکن خیر، نماز جماعت کے مسئلے کو پہلے مکمل کرو پھر اس پہ بات کرتا ہوں. یہ ضروری بات، بہت اہم بات، کیونکہ میں خود بھی اس مسئلے کا شکار ہو گیا ہوں. لیکن پہلے ایک مسئلہ مکمل ہو جائے، یہ دو باتیں مکس اپ ہونے جا رہی. تو ایک طویل عرصے سے یہ رواج کہ جو آدمی نماز جماعت پڑھانا چاہتا اس کے اندر ہمیں کیا پتا شرائط ہے کہ نہیں، اور شرطیں تین ہیں، عدالت فرق فقہی اعتبار، خارجیوں والی فرق نہیں، خارجیوں کی فرق کا اسلام میں بھروسہ نہیں، فقہی اعتبار سے کرا تو یہ دو الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز. الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ الحمدو نہیں پڑھیں گے ساری کہیں آپ نے غلط پڑھا، وہ الحمدو کو نہیں مانتے. دال پیش دو نہیں ہوتا، دال پیش دو ہوتا، لیکن فقہی اعتبار سے الحمدو ثواب زیادہ، الحمدو بھی بالکل صحیح. یہ معاشرے میں مسئلہ تھوڑا داخل ہوا، اس لیے میں اس کی تفصیل میں جا رہا تھا، اب تفصیل کو فی الحال چھوڑ دوں. لیکن ایک جملہ میں نے کہہ دیا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لوگوں نے یہ تو پڑھ لیا توسیع میں کہ نماز میں فرق ضروری، فرق کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے دوڑ کے چلے گئے قاریوں کے پاس، بالکل الگ الگ چیز ہے. فقہ کے فرق الگ ہے، قاریوں کے فرق الگ. اور تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم اتنے مسائل نماز جانتا ہو کہ لوگوں کی روزانہ کی نمازیں غلط نہ کرائے. پورے مسائل تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتے، حتیٰ مراجعے کو بھی سارے مسائل ہر وقت یاد نہیں ہوتے، معلوم ہے لیکن یاد نہیں. کبھی آپ پوچھیں گے تو کہیں گے دیکھ کے جواب دیں، کبھی آپ پوچھیں گے کہیں گے آپ مسئلہ لکھ کے دے جائیے، بعد میں آپ کے گھر اس کا جواب آ جائے. اس لیے کہ سوائے معصوم کے کسی سے توقع کی بھی نہیں جا سکتی. تو یہ تین بنیادی شرط، تو آپ اس کے لیے پہلے کہتے کہ آپ کسی سے لکھوا کے لائیں، اور جس سے لکھوا کے لائیے وہ خود یا مرضی ہو یا مستحد ہو یا اس علاقے کا مرضی ہو، یعنی اس علاقے میں اس کی ایک اہمیت. یہ اجازہ چلتا تھا جو پیش نمازی کا اجازہ کہلاتا، شرط اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کسی کے پاس یہ اجازہ لکھا بھی ہے ہمارا کوئی کیا غلط، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فرق غلط ہے تو بالکل بیکار ہے اجازت. اور اگر کسی کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں لیکن وہ اسی شرائط پہ پورا اتر رہا، یقیناً وہ نماز جماعت پڑھانے کا اہل ہے. تو یہ سوال سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں میں آج بھی یہ رواج کہ کسی مدرسے سے لکھوا کے لئے. اب وہ لوگ دیہات والے تو علماء کو بھی نہیں جانتے، کسی بھی لیٹر ہیڈ میں ہو چاہے وہ یہی سارا دل کے کسی پریس میں آپ چھاپ لیں، لیکن وہ اپنی حد تک اپنے اعتبار سے کاغذ ہونا چاہیے. شریعت کے اعتبار، بلکہ مجھے یاد پڑتا مرحوم آیت اللہ خوئی نے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے بطور مزاح، لیکن پورا مزاح بھی نہیں حقیقت بھی، جس کا یہ جواب دیا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے بالکل الٹا ہوتا، بالکل الٹا ہوتا. اس لیے کہ فقہی اعتبار سے پیش نمازی کا اجازت کوئی چیز نہیں، یہ نماز پڑھنے والوں کے اطمینان پر. اگر ان کو اطمینان ہے کہ یہ شخص اہل ہے نماز کا تو وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اور اگر ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ان کے نزدیک مجھول رہا ہے تو پچاس اجازتیں بھی ہوں تو لے گا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی تھی، جبکہ اصل میں اسلام حدیث پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت تھی، وہ سب مجتہدین کا فتویٰ نہیں تھا، لیکن خاص مجتہدین تاریخ شیعت میں ایسے گزرے جن کے نزدیک جس آدمی کے پاس حدیث پڑھنے کا اجازت نہ ہو اس کے لیے حدیث پڑھنا حرام یا صحیح نہیں. پوری تاریخ کے تشیعوں میں پہلے مجتہد ابن ابی عقیل عمانی سے لے آج آیت اللہ روحانی اور سیستانی اور خامنائی پیش نمازی کے اجازے کا کوئی تصور نہیں، لیکن وہ ابن عقیل عمانی سے لے کے اس صدی کے شروع تک کے مراحل اکثریت کے نزدیک حدیث پڑھنے کے لیے اجازت ضروری. مثلا آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ طلب علم واجب، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ رسول اللہ کی حدیث؟ آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ اجازت نامہ ہو. کیا اجازت نامہ؟ کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے چھٹے امام سے، انہوں نے رسول اللہ. اس کے لیے اجازت نامہ، یعنی نقل قول کے آپ کسی کی بات نقل کریں کہ کسی نے یہ بات کہی، کہاں سے سنی آپ، ثابت کیجیے، اس میں اجازت نامہ چلتا. تو جتنی بھی حدیث ہیں ہر حدیث کے ساتھ ایک اجازت نامہ، یہ اکثر علماء کے نزدیک ضروری ہے. چنانچہ کبیر عرصے تک علماء نجف اور قم، بلکہ قم کا حوضہ جب بنا بھی نہیں، وہاں کے طالب علموں کو جب وہ علم دین مکمل کر دے ایک اجازت نامہ لکھ دیتے، اور وہ اجازت نامے میں ہوتا تھا ہم اسے حدیث نقل کرنے کی اجازت دیتے، جو پاکستان میں آ کر اشتہار کے اجازے کے نام سے چھپایا جاتا. عربی تو آتی نہیں ہے لوگوں کو، جو سب اجازت صرف لوگ مہر پڑھ سکتے جو کہ عربی اور اردو کی کتابیں ہیں، ہم اس شہر کی دستخط پڑھ سکتے. لکھا کیا یہ نہ پڑھنے کی لوگوں میں صلاحیت ہے، اور اگر کبھی ٹوٹا پھوٹا پڑھ لے تو یہ قانونی زبان ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں. چنانچہ ایسے ہی جادو کوئی صاحب یہ دعویٰ کر چکے کہ میں وکیل ہوں، کسی نے ایک نیا لفظ نکالا میں وکیل مطلق ہوں، اور کسی نے کہا کہ جی میں مجتہد ہوں مجھے اجازت دی گئی. بالکل وہی مثال جیسے میں نے جواب پہلے بھی کہا تھا کہ جب سن 82 کی حج کانفرنس اسلام آباد گئے تو ایک کہاں وہاں حج کانفرنس کی، اور پورے پاکستان کے لوگ آئے ہوئے، ایک کہاں وہاں سعودی عرب کے لوگوں کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں. تو میں سرد سے ان کا تعلق ہے کہ ایسے اخلاق والے لوگ کبھی ہم نے نہیں دیکھے، اور پوری طور پر ہم کہتے تو کہا جاتا ہے شاید تعصب, وہ سب حیران کہ ان سے زیادہ بدعملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھے. یعنی جن کو حج میں ان سے واسطہ پڑتا ہے, باقی چیزوں کے بارے میں تو کہنا غلط, کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑتا, لیکن حج میں جن لوگوں سے واسطہ پڑتا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہمیشہ بدعملہ ملے. آپ زیارت پہ جائیے, آپ عمرے پہ جائیے, ٹیکسی والے, ہوٹل والے, مولد, ان کا کام ہی ایسا. تو خیر ایک وہ واحد آدمی تھے پورے کانفرنس میں جو کہہ رہے تھے کہ دکاندار ہو کہ معلم ہو کہ کوئی بھی, ان سے زیادہ اخلاق والا ہم نے کبھی نہیں دے. اور ہم سب کے ساتھ ایک مرتبہ ہتھیلی پہ تھوڑی رکھ کے سوچ رہے تھے کہ یہ کہاں سے حج کر کے آ رہے ہیں کہ جہاں ان کو اتنے اخلاق والے لوگ ملے. تو کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کا وہ تجربہ ہے جو پورے پاکستان کے حاجیوں کے پارا, ایک لاکھ حاجی کہیں گے کہ ان سے زیادہ بد اخلاق جو حج کے اندر انوالو ہوتے کوئی نہیں. آپ کیسے کہہ رہے کہ بڑا خوش حملہ کا کہ ہم ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے اور وہ جواب میں قرآن پڑھ رہے ہوتے. اچھا وہ قرآن نہیں تھا, وہ اس سے بھی سخت ماں بہن کی گالی ہوتی. ہم لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ معلم گالی کے جواب میں گالی, وہاں یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو قرآن پڑھ کے سنا دیں اور وہ پلٹ کے گالی دیتا. لیکن ان صاحب کا جو سورہ طرح کے تھے یہ خیال تھا کہ میں نے اس کو گالی مطلب اس کو کہا خنزیر کا بچہ, تو اس نے پلٹ کے اندر قرآن پڑھ دیا. اس سے زیادہ کچھ اخلاق کو مجھے نہیں پتا کہ اس نے ڈبل خنزیر کا بچہ کہا ہوگا, لیکن کیونکہ زبان نہیں سمجھی تو یہ اچھا یہ ہمارے یہاں اجازت ناموں کے حوالے سے ہوتا, وکالت ناموں کے حوالے سے ہوتا, اس قسم کی تحریروں کے حوالے سے ہوتا. تو اسی لیے یہ اجازت نامے اشتہار کے اجازت نامے بنا دیے اور لوگوں نے بھی سوچا کہ مجتہد نے ان کو کیا لکھ کے دیا, اور اس میں کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ علامہ ہلی کا نام ہے اور محمد ابن یعقوب کلیلی کا نام, یہ ضرور اشتہار کا اجازت نامہ ہوگا کہ ان کی طرح آپ بھی مجتہد. وہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث سے نقل کرنے کی اجازت. تو مرحوم آیت اللہ ہے کوئی اکثر بطور مزاح کہتے کہ جس اجازت نامے کا تصور شریعت میں نہیں اس کے بارے میں ہر آدمی سوال کرنے آتا کہ یہ پیش نمازی کا اجازت نہ ہو تو ہم نماز پڑھ سکتے کہ نہیں. یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کی طرف. اور یہ کوئی پوچھنا نہیں آتا کہ جن کے پاس حدیث پڑھنے کا اجازت نامہ نہیں ان کی کوئی حدیث ہم سن سکتے ہیں کہ نہیں, ان کی کوئی کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر کہ آج کے مراجع کے نزدیک اس اجازت نامے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ مسئلہ ہے اور 90% شیعہ مراجع کے نزدیک تھا, اس میں کوئی پوچھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی اور جس کا کوئی وجود ہی نہیں. تو خیر خلاصہ اس مسئلے کا یہ نکلا جاتا کہ یہ جو پوچھا گیا کہ کیا کوئی اجازت نامہ, تو اجازت نامہ اگر ہو بھی تو بیکار. اگر آپ کی نگاہ میں آپ جانتے ہیں کہ وہ عادل نہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس کے طرف صحیح ہے, اور ایک کیا سب مستحدین نے اجازت نامہ لکھ کے دیا, تو وہ اجازت نامہ جو ہے وہ بیکار. تو انہیں مستحد رہا, اس لیے میں یہ کر دوں کہ ایسا اجازت نامہ کوئی لکھتا نہیں, لیکن لکھ بھی دیا ہو تو بیکار. کیسے اس سے ہٹ کر ایک بات, مستحدین جب بھی کسی کو وکیل بناتے تو یاد رکھیے یہ وکالت کا تعلق دو چیزوں سے نہیں ہوتا. اس وکالت کا تعلق دو چیزوں سے نہیں, نمبر ایک مسئلے مسائل سے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو وکیل بنائے تو مسائل میں وکیل بنائے, مسائل میں کوئی وکیل نہیں ہوتا, بلکہ یہ عین ممکن کہ جس کو اس مستحد کی وکالت حاصل ہے وہ اس کے مسئلے جانتا بھی ہو, اور جس کا اس مستحد سے کوئی وکالت کا تعلق نہیں ہے وہ زیادہ مسئلے جانتا ہو مستحد. اور کیونکہ ہمارے یہاں حوضہ علمیہ کے جو مراجع ان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں میں یہ غلط فہمی کہ آگے کوئی کہ اگر کوئی وکیل ہے تو جو مسئلے وہ بتائیں گے وہ آگے کوئی کوئی مسئلہ ہو, اور اگر کوئی وکیل نہیں ہے تو وہ کیسے بتا سکتے ہیں آگے کوئی کے مسئلے. مراجع کو یہ معلوم بھی نہیں, کیونکہ عراق اور ایران میں رواج یہ کہ ہر عالم جو اپنے شہر میں جاتا تو سارے مراجع کا وکیل بن کے جاتا, وہ مخلف کسی اور ایک کا, وہ مسئلے کسی ایک کے جانتا. لیکن جب وہ جاتا ہے اپنے شہر سے, تاریخ قوم اور مشہد تو شہر نہیں, میں ایران میں ہزاروں شہر مطلب کے طالب علم نجب پڑھنے آتے, اب اسے چار مقلد آگے موسی رکیم کے تھے, لیکن ہر مرضی کی طرف سے ان کو اجازت نامہ تھا, کیونکہ وکالت کا مقصد یہ پیسے کا حساب کتاب جیسے پوچھتا ہے. اچھا دوسری بات بھی کہ ایک مسا ہے, نمبر دو عدالت, یہ تو صاف صاف پوچھا آگے کوئی سے اور دوسرے مہاراج یہ جن کو آپ نے وکیل بنایا کیا یہ آپ کی طرف سے گواہی ہے کہ آپ ان کو عادل بھی سمجھتے. عدالت بالکل الگ مسئلہ ہے, وکالت بالکل الگ مسئلہ. تو کسی اچھا اس کا الٹا مطلب بھی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وکیل بنایا جائے وہ تو حاصل ہوتا ہی نہیں, یا جس کو وکیل بنایا جائے وہ تو ایک مسئلہ بھی نہیں جانتا. اس میں بہت سی باتیں آپ نے جیسا کہ میں نے کہا بچوں کا لے لیں, جو بڑے لوگ ہیں وہ تو اتنا سن چکے ہیں کہ دوسروں کو پڑھا بھی چکے ہیں. لیکن آج کی یہ تقریر اور آج کا یہ کیسے کراچی سے زیادہ کراچی سے باہر والوں کے لیے خاص طور پہ تیار کروایا جا رہا, چنانچہ اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں جو آپ کی نگاہ میں بچوں جیسی ہے, ان کی نگاہ ان کے پورے مذہبی نظام کا دار و مدار ان باتوں پر خصوصیت کے ساتھ آج کل جب اجازت ناموں کی اور عربی عبارت کے نیچے مجتہد کی تحریر اور دستخط کے چکر بات چل پڑے, اس وقت تو یہ چیز ایک دفعہ واضح طور پہ کہنا ضروری ہے. تو خلاصہ نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عادل نہیں ہے, نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عادل. لیکن یہ جو بات لوگوں کے ذہن میں تصور کہ فلاں صاحب اگر فلاں مرجے کے وکیل تو مرجے کا وکیل بنا ہے, اس کا مطلب مرجے کی نگاہ میں یہ عادل ٹھیک ہے. وکالت ایک بالکل الگ چیز ہے اور عدالت ایک بالکل الگ چیز ہے. اب وہ وکالت ہے کیا چیز, اس کی تفصیل میں جانا اس وقت موقع نہیں ہے نہ وہاں ضرورت. آپ کو ضرورت ہے تو اس کا موقع اور اس کا وقت بعد میں نکالا جائے. اچھا ایک بات جو اس میں رہے, میں نے کہا کہ پہلے دونوں باتیں آئیں, میں وکالت نامے کا مقصد خود اس میں لکھا ہوگا کہ اس شخص کے لیے میں کیا کیوں وکالت نامہ لے رہا ہوں. وکیل کسے کہتے ہیں عربی اور فقہ, دیکھیں کہیں سے توہین ہے وہ کھلانا. وکیل کہتے ہیں نمائندے کو, جو نمائندہ بھی جو آپ کی طرف سے کوئی کام کرے. چنانچہ جب آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود سلائی نکاح نہیں پڑ سکتے, آپ نے جس کو نمائندہ بنایا کہ بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے ہیں چنانچہ آپ سلائی نکاح پڑھ دیں, یا خود بھی پڑھ سکتے, پڑھنا اچھا نہیں لگ رہا, آپ میری طرف سے یہ کام کر سکو آپ کا بس. اور اسی طریقے سے آپ کے گھر میں مثلاً گٹر اگر بھر گیا, آپ صفائی نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے, اچھا نہیں لگ رہا, آپ نے کسی کو بلا تو آپ کا نمائندہ. وکالت ہے وہ کام جو آپ کو کرنا, وہ آپ خود نہ کرنا چاہیں یا نہ کر سکے تو کسی اور کو آپ کے اختیار دے. اس میں دنیا کے اہم ترین اور مقدس ترین کام بھی شامل ہے اور سست ترین کام بھی شامل ہے. تو یہ ہر مجتہد اپنے اجازت نامے میں لکھتا ہے کہ میں اس کو آخر کس چیز پہ اختیار دے رہا ہوں, اور وہ تفصیل ہوتی ہے ساری اس کی تحریر اور دستخط اور فہم, یہ کافی نہیں. اچھا خیر یہ تو ہوا ایک مسئلہ آپ نے, اس میں جو اب اہم نقطہ ہے مومنین کراچی کے لیے بھی اس کو واضح کر دیا جائے, اور وہ یہ ہے کہ مسائل میں کبھی وکالت نہیں ہوتی. یہ فلاں صاحب ہماری طرف سے مسائل بیان کرنے میں وکیل, یعنی ان کا بیان کیا ہوا مسئلہ صحیح ہو, نہیں. وکالت ہوتی ہے دنیاوی کاموں کے سلسلے میں, کیا اس قسم کے کام جو ابھی بتایا گیا, پیسہ جمع کرنا, پیسہ خرچ کرنا, لیکن بیان مسائل میں وکالت نہیں تو عین ممکن. بلکہ یہاں تو ایسے بھی واقعات ہو چکے کہ مرجے سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, ہر وقت اس کے ذہن میں مسئلہ نہیں, اس نے کچھ اور بتایا, اور کسی اور سے پوچھا گیا کہ جو مرجے تو چھوڑے, مجتہد تو چھوڑے, وہ جب الزام کا لیے تعلیم تو چھوڑے, تعلیم تو بھی پڑے ہوئے تھا, اس نے کچھ اور بتایا. اب آپ نے پتا چلا مرجے کا اپنا مسئلہ غلط نکلا اور یہ صحیح, وہ مرجے نے کہا یہ ہو جاتا ہے, تو صاحب اجتماع ہے جو ہر ایک سے ممکن. تو خیر یہ بات ہے, اس لیے میں نے کہی کہ اس حوالے سے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے, اور یہ غلط فہمی دور کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اب فی الحال ہمیں مختلف انداز سے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک بہت ہی مشہور روایت جو پورے واقعے کی صورت میں بھی بار بار پڑھتا رہتا, اور اب تو شہید دفتے قید شیرازی کی کتاب استعاذہ کے ترجمے کے بعد تو ہر ایک کے گھر میں پہنچ چکی, وہ شیطان کا ایک جملہ, جو شیطان نے کہا کہ جب میں کسی شخص یہ دیکھتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے بہکانا ممکن نہیں تو میں اسے دیندار اور مذہبی بن کے بہکاتا ہوں. یہ شیطان کا آخری ہتھیار, کہ جب ایک شخص کسی طریقے سے نہ بہک رہا ہو تو آخری طریقہ اسے بہکانے کا ہے کہ خود بھی دیندار ہو. چنانچہ وہ ایک عالم جسے گناہ عالم نے عابد جسے گناہ کے راستے پہ لگانا, اور شیطان کے سارے شاگرد اسے بہکانے کی کوشش کر کے ناکام ہو, وہ ہر وقت مسجد میں مسلح بچائے بیٹھا رہتا اور ہر وقت مصروف سے عبادت رہتا, گھر کے اسلام میں اس کی اجازت نہیں, لیکن یہ زمانہ اسلام سے ماقبل تھا, وہ بھی اگر کہ اسلامی کا مذہب تھا لیکن عام گفتگو میں اب اسلام سے مطلب ہے وہ آخری شریعت, تو وہ شریعت موسوی تھی جس میں روحبانیت کی اجازت. تو خیر اب ہر طرح جب ناکامی ہو تو پھر آپ کو یاد ہوگا پوری روایت, میں پڑھتا ہوں تو 45 منٹ لگتے وہ روایت کے جس میں آپ شیطان آیا اور اس عابد کو جو 24 گھنٹے مسلے پر بیٹھنے کا عادت یہاں سے اٹھا کے طوائف کے گھر میں پہنچا دی, وہ دوسری بات کہ وہ گناہگار اور مگر سمجھدار, جو کہا گیا ہے کہ نادان دوست سے گانا دشمن بہتر ہوتا, تو کبھی حقیقت کیجیے نادان دوست کی مثال تو پچھلے دفعہ آ چکی کہ کتنے ہی آج کل نادان دوست جو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کوئی کام کر رہے ہیں لیکن بینر اور پوسٹر اور پمفلیٹ کے ذریعے ایسی کھلی کھلی گمراہی پھیلا رہے ہیں, لیکن نادان دوستی میں جان بوجھ کے دانا دشمن سے بہتر ہوتا, یہ دانا دشمن اس کے اپنے کاروبار کا مسئلہ تھا لیکن اس کو واپس بھیجوا دی. پورا واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا, تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں اور واپس, لیکن اس کے اندر پھول کی بات یہ اور نقطے کی بات یہ کہ اس عابد کو مسلح سے اٹھا کر اس سوائے کے گھر بھیجوانا کیسے ممکن, اور وہ ایسے ہی کہ جتنی یہ عبادت کر رہا ہے شیطان اس سے بڑا عابد بن گیا اور شیطان اس سے زیادہ عبادتیں کرنے کے لیے آئے. چنا عابد عبادت کے ذریعے سے پیدا. اور یہ شیطان نے اپنے شاگردوں اس واقعے کے آدم میں گور کی بات بتائی. تو اس وقت تو یہ چیزیں سمجھنا اور ضروری ہے. ہمیں مختلف انداز سے بہتایا جائے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی پر آدمی پورے خلوص سے بھروسہ کر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتا, اگر کبھی وہ اس طرح سے غلط نکلا ہے تو ری ایکشن میں یہ لوگ مذہب دشمن ہو جاتے. ہم نہیں مانتے کسی مذہب مذہب مرضی نے لیا تھا کیوں لکھ کے دے دیا اور یہ ساتھ ایسے کیوں نہیں دے. خیر یہ ایک الگ بات کہ ایسے واقعات سیرت معصومین میں بھی آپ کو نظر آئے. بہت بڑی میں نے بات کہہ دی ہے لیکن ایسے واقعات سیرت معصومین میں بھی نظر آئے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ خراب ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں, معصومین کی زندگی معصوم علم غیب رکھتے تو کس نے پرور دکھا کوئی غلط مسئلہ. لیکن کیا ہر جگہ علم غیب استعمال کرتے یہ غلط مسئلہ. اور آپ کو ملے گا تاریخ میں کہ وہ ہر جگہ علم غیب استعمال نہیں کرتے. اور آمدن استعمال نہیں, اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر جگہ کیوں علم غیب استعمال نہیں کرتے. آمدن کیا کچھ جناب اس کی دو مثال, ایک فرقی مثال اور ایک قصوری مثال. شہر کوفہ میرے مولا کی خلافت کا زمانہ ہے. یہ واقعہ یہ حدیث میں عموماً 29 رمضان کو پڑھا کرتا ہوں جہاں جہاں پہ میرے درد ہو رہے ہوتے. 29 رمضان دو لائنوں کی حدیث ہے اس لیے اس کی تکرار ذرا نہیں گزرے. اس مجمع کی ایک بڑی اکثریت ہے جو 29 رمضان کو مجھے ڈھونڈ رہی ہوتی. تو یہ حدیث جہاں میرا درد ہو وہاں پڑھی جاتی ہے عموماً. کہ مولا کا خلافت کا زمانہ خلافت ظاہری, ورنہ امامت بڑھا تو خلافت ہے, خلافت ظاہری کا زمانہ. شہر کوفہ میں ایک عجیب بات پیش آئی اور یہ بہت ہی معتبر حدیث ہے وسائل الشیعہ کی موجودہ جلد ہفتم جلد ثابت ساتویں جلد جو روزے کے مسائل پر روزہ اور چاند کے مسائل. ایک عجیب مسئلہ پیش آتا اور وہ یہ کہ ایک آدمی مولا کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ یا امیر المومنین ایک عجیب بات آج ہو. اچھا یہ جو اس وقت حدیث میں پڑھ رہا ہوں ایک طرح سے تقریری عنوان, یہ دراصل جہاں سے آج ہماری بات شروع ہوئی کہ عدالت کا مسئلہ اس سے بھی کام آتی ہے. کیا مولا ایک عجیب بات ہو, آج 2800 روزہ 28 رمضان کوئی کسی قسم کا چاند کا انکار ہی نہیں, 28 کو کہاں سے چاند نکل آئے, لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اتفاقا میری نگاہ آسمان سے چلی تو میں نے آج ہلال دیکھا. ہلال عربی میں چاند کی مختلف حالتوں کے مختلف نام, چودھویں کا چاند ہے تو بدر کہہ رہا ہے, پہلی کا چاند ہے تو ہلال کہہ رہا ہے. ہلال دیکھا, یہ پہلی تاریخ کا چاند دیکھا, آخری تاریخ کا چاند تو ہو نہیں سکتا, ہو تو میں ہاں آخری دو سے ڈھائی دن چاند غائب رہتا ہوں. تو مانا یہ میں نے آج 28 روزے کے بعد افطار کے وقت یہ چاند دیکھ لیا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں, لوگوں سے بتاؤں تو اپن تو کوئی مانے گا. اب مانے بھی تفریح ساتھی جو تھا معاشرے میں کوئی گڑبڑ پھیلانے کا شاید نہیں تھا, ایک قسم کا اختلاف تو پیدا ہوگا. مولا ایک جواب دیا وہ تو خیر اس کے مسئلے کا حل تھا, وہ یہ تھا کہ سب کو کل کا روزہ رکھنے دے اور تو کل عید منا, اس لیے کہ تو نے چاند دیکھا یقین کی حد تک. کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ سامنے والے سے کہتے کہ نہیں شاید تمہیں دھوکا ہوا ہو, اور دھوکا ہو بھی جاتا ہے. ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ بہت ہی بزرگ صحابی رسول ان کی یہ بھرو کا ایک بار ان کی آنکھ کے سامنے آ گیا, آنکھیں نابینا ہونے کے قریب وہ سمجھے مجھے ہلال نظر آ رہا, تو وہ تو سارے سوالات کر لیے گئے اس سے, اس کے بعد بھی پتا چلا اس کا یقین کام ہے. تو کہا تو کل روز عید منائے گا باقی سب روزہ رکھے. اچھا یہ اسی مسئلے کا حل بھی, لیکن اسے یہ پتا چل رہا مولا کو کیا نہیں معلوم. اب یہ 28 کے چاند کا مقصد یہ ہے کہ شعبان کے آخر میں کوئی گڑبڑ ہوئی, چاند ہو گیا تھا 29 شعبان کو نہیں دیکھا لوگوں نے, ایک دن بعد سے رمضان شروع کی. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ لوگ مرضی اور مستحب سے جس علم غیب کی توقع اور تقاضا کرتے ہیں وہ امام نے اپنی زندگی میں اپنے لیے استعمال نہیں کیا. چاند کا مسئلہ کیا نہیں جانتے تھے کہ آج چاند ہو گیا کہ نہیں ہو, لیکن اس قسم کے فرقی مسائل کے اندر علم غیب استعمال نہیں ہوتا. اس میں تو وہی ایک عام مسئلہ, یعنی امام اس قسم کے مسائل اپنے آپ کو بظاہر ایسا بنا لے کہ جیسے کوئی غیر معصوم اگر, تو غیر معصوم کے لیے جان کو اسی طرح ثابت کہ یا 30 دن ہو گئے یا تو آدمی گواہی دے. اگر 29 شعبان کو لوگوں نے جان نہیں دیکھا جبکہ مولا کو معلوم ہے کہ آج چاند, لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر ایسے ہی کریں گے جیسے ہی کام آتے. تو یہ جو لوگ توقع کرتے ہیں مراجی اور مجتہدین, پھر ان کے وکیلوں سے, پھر علماء کرام سے, پھر پیش نماز سے, اور پھر عام مومنین میں سے جو لوگ معاشرے میں کوئی تبلیغ کا کام کرو, یہ وہ چیزیں جو امام اپنے لیے بھی نہیں کرتے. آپ کو یاد ہو گزشتہ درس میں میں نے کہا تھا ایک چیز ایسی جو اللہ نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی اور حضرت موسیٰ نے مطالبہ کی کہ کوئی گناہ بیان نہ کرے. آج اسی کا دوسرا حصہ ایک چیز ایسی ہے جو امام نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی اور ہم چاہتے ہیں کہ مجتہد اور مرجع میں بھی وہ چیز نظر آ جائے. یہ ساری چیزیں خاص وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, پھر جملہ اپنا دوہرانا دوہرانا بھی نہیں بلکہ شاید چوتھی پانچویں دفعہ, کہ ہمیں راہ حق سے ہٹانے اور بہکانے اور بھٹکانے کے کئی طریقے آج کل استعمال ہو رہے ہیں, جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ دین کے حوالے سے ہم کو کنفیوز کیا جائے, دین کے حوالے سے ہمیں شک میں ڈالا جائے. اور اگر ایک سرسری نگاہ ڈال آج سے 15 سال 17 سال 14 سال پہلے جو لوگ بہت ہی زیادہ مذہبی جوش رکھتے تھے, یگسٹر جوانوں کا طبقہ, آج ان کی کیا حال ہے؟ جو اس وقت دھیما دھیما چل رہے تھے سلو سلو, وہ شاید آج بھی آپ کو نظر آ رہے, لیکن جو بہت ہی زیادہ مذہبی اور جذباتی مرنے مارنے کی حد تک جو تیار ہو جاتے آج وہ کہاں ہیں اور ان کی کیا حالت, ذرا سا اگر آپ دیکھیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ بہرحال تاریخ کا سبق ہمیشہ صحیح ہوتا اور تاریخ کا سبق یہ کہ چھلانگے لگانے والا خرگوش ہار جاتا اور آہستہ آہستہ چلنے والا کچھوا کامیاب ہوتا. بات ہو رہی تھی نبی اور امام تو اب یہ تو ہوا ایک فرقی مسئلہ, پروجین کا ایک مسئلہ ہے, کیونکہ مسئلہ ہے کسی مسئلہ, اب آئیے بڑے مسئلے نہج البلاغت جو کہ اس کے لیے گواہی ہے, اس لیے میں اتنے اطمینان سے یہ کہہ رہا ہوں, ورنہ تو شاید لوگ کہیں کہ مانتے بھی نہیں ایسی کتاب جس میں وہ حدیث لکھی گئی, مگر یہ تو نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ میں بھی تین جگہوں پر وہ یہ ہے کہ مولانا جب نظام خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو سب سے پہلا کام یہ کیا جسے آج بھی وہ محرف جو علی کو امام نہیں مانتے, جو علی کو معصوم نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں آج بھی کہ علی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی مادن. وہ کیا کام کہ سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جتنے ایسے گورنر تھے جو پہلے کے حکمرانوں نے بنائے ان سب کو معصوم کیا اور ان میں اگر کوئی صحیح تھا تو اسے دوبارہ مقرر کیا گیا اور جو نہیں تھا اس کو معطل کیا. بس اسی بات پر تو حاکم شام کا علی سے اعتراف ہوا کہ علی نے اس کو گورنر ہی سے نکالا, وہ گورنر جو اس خاندان کتنے سال سے چلی آ رہی, پہلے تو اس کے بڑے بھائی یزید, اس کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے اور اس کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید, پہلے اس کے بڑے بھائی یزید کو شام کا گورنر بنایا گیا جب شام پتا, اس کے مرنے کے بعد اسی کے چھوٹے بھائی حاکم شام کو گورنر بنایا, وہ سارا مولا سے اختلاف اس وقت ایک بات سے رکھتا, میری گورنری کو برقرار رکھے میں آپ کا دفتے رات اور آپ کا سب سے بڑا وفادار. اور مولا نے وہی جواب دیا جو کہ امام معصوم کی شان, لیکن اس کے باوجود جو نئے گورنر بنائے ان میں ایک نام آپ سنی, ان میں ایک نام ہے زیاد کا, زیاد علی کی طرف سے مقرر کردہ نیا گورنر. یعنی میں اس جملے کو بدل دوں تو یہ کہوں کہ علی سے پہلے والے حکمرانوں نے بھی اسے گورنر نہیں بنایا اور علی نے اس کو اپنا گورنر بنایا. یہ زیاد کون ہے؟ یہ زیاد ہے کتنے زیاد کا باپ, اور یہ وہ زیاد ہے جس کے بارے میں عمر ابن عبدالعزیز گھر کا بیٹی بہتر جانتا ہے گھر کے حالات. عمر ابن عبدالعزیز کسی بنو امیہ کے آگے چل کے حکمران, جنہوں نے ایک دفعہ کہا کہ دنیا اگر اپنے سارے ظالموں کو لے کے آ جائے اور ہم اپنے فقط دو ظالموں کو لے کے آ جائیں اور ایک ترازو میں ساری دنیا کی ظالم, ایک میں ہمارے گھر کے دو ظالم, ہمارا پلڑا چھپ جائے, تو ان دو میں ایک نام تو حجاج ابن یوسف کا سمجھ میں آتا, دوسرا نام ابن زیاد کا نہیں لیا, اس کے بعد زیاد کا لیا. وہ زیاد جس سے بعد اپنا بھائی ثابت کر حاکم شام شیعہ سے توڑ لیا, لیکن جس وقت علی نے اس کو گورنر بنایا اس وقت علی کا ایسا محب, ایسا جانبدار, ایسا وفادار, علی کا پسینہ کے لیے تو وہ خون بہا دینے کو تیار. آج جو لوگ مذہب کو بیچ سے نکال کے تاریخ لکھتے ہیں ان کے یہ دو بڑے اعتراض مولا کی ذات پر, پہلا کہ گورنر غلط تھے لیکن ڈپلومیسی کا تقاضا یہ کہ فی الحال انہیں اپنے ساتھ ملایا جاتا, جب علی کے قدم جم جاتے تو ان کو نکالا جاتا, ابھی تو علی خلیفہ ہوئے اور سب کو نکالا. دوسرا, علی اپنے دوستوں اپنے قابو میں نہیں رکھ پائے, ہارس ٹریڈنگ آج کی بات نہیں علی کے زمانے میں شروع ہو, تو کہا گیا علی میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے دوستوں کو اپنے پاس رکھے, اور آج کے نشان میں صلاحیت کی آدمی توڑ نہیں. آج کل کی دنیا میں خصوصاً پاکستان کے ماحول حکومتوں کا بننا اور بگڑنا اسی ایک صلاحیت سے منحصر ہے. کون شخص ایسا ہے کہ جو اپنے طرفداروں کو اپنے قابو میں رکھ پاتا ہے اور کون سا ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہی اس سے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ناکام اور کامیاب لیڈر کی خصوصیت. 1400 سال پہلے علی کا یہ دونوں الزام لگائے. پہلے الزام کی وجہ یہ کہ حاکم شام جو اتنا پرانا گورنر کہ شام کے لوگوں کا تو وہ مائی باپ بن چکا تھا, اس کے علاوہ وہ کسی کو جانتے ہی نہیں. علی نے پہلے دن ہی اس کو نکال دیا, جبکہ ذرا اپنے قدم جماتے, حکمت سے کام لیتے, شام کے لوگوں کو ملاتے, پھر اس کو ہٹا. دوسرا یہ کہ زیاد جیسا علی کا مرید جو علی کے پسینے کی جگہ وفان خون کیا ہے, اسے بھی اپنے ہاتھ میں نہ سکے اور اس کو توڑ لیا حاکم شام. حاکم شام نے توڑا, یہ اس کی حکمت عملی کی تاریخ. علی اس کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکے, یہ معاذ اللہ علی کی سیاست میں ناکامی کی دلیل. اور یہ میرے مولانا نے اس وقت بھی سن لیا یاد کا اعتراض میں چنانچہ جواب نہج البلاغہ میں ہے کہ لولت تقال خون تو اثر ناک من العرب. وہ یہی اعتراض سن کر کہ لولت تقال اگر خوف خدا تقوا نہ ہوتا تو عرب میں اس سے زیادہ ذہین اور چالاک اور سیاست دان کوئی نہ ہوتا. لیکن آدمی توڑے کیسے جاتے ہیں, آدمی ہاتھ میں کیسے رکھے جاتے ہیں, یہ اس وقت تو سمجھ میں آتا ہے جب انسان اللہ کو اور دین کو اٹھا کے ایک طرف رکھ. لیکن جہاں خوف خدا ہو وہاں یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. رسول کی حدیث ہے, الملک کو آخری حکومتیں بانٹ ہوتی, وقت ضرورت باپ اپنے سگے بیٹے کو قتل کرا دے گا اپنا اقتدار بچانے کے, اور بھائی بھائی کی آنکھوں میں لڑائی کروا دے گا اور اسے نابینا کر دے گا اپنا اقتدار بچانے کے. اور اورنگزیب جیسا جس کے تقدس و تقوی اور نماز اور روزے کی تاریخ اپنے باپ شاہجہاں کو 12 سال جیل میں ڈال دے گا, فقط اپنا تخت بچانے کے, یہ تو آل محمد کی آنکھوں نہیں ملے. نتیجہ یہ نکلا کہ زیاد ٹوٹا میرے مولا سے تو ایسا کہ پھر اتنے زیاد کی شکل میں آپ کو اس کا ریوائز ایڈیشن نظر آئے. ورنہ زیاد کے مظالم بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ آئندہ تقریر میں آئیں گے. اس کی ایک وجہ بھی, ایک تو مجھے یہ بتانے کہ ہمیں کس طرح بہتایا جا, اور دوسری وجہ یہ کہ آئندہ تقریر شاید چوتھے امام کے حالات پر ہو, اگرچہ 13 جماعت الاولیٰ کی تاریخ ہو, شہزادی کی شہادت کی تاریخ میں قریب اور چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ میں قریب. چوتھے امام کے حالات میں زیاد اور ابن زیاد اور حجاج آتے ہیں, تو اگر یہی موضوع رہا تو پھر اس سے بات آگے بڑھے گی, ورنہ یہ کہ 20 جماعت الاولیٰ کو یہ موضوع آئے گا باہر. آپ تاریخی اعتبار سے بھی یہ موضوع ضروری ہے, جس عنوان تک آپ کو لے جانا ہے وہاں. آج ہماری تقریب اگرچہ وقت کے اعتبار سے پوری آدھے آدھے گھنٹے کے دو حصوں میں تو نہ ہو, لیکن کچھ نہ کچھ ہو گیا. بعض مومنین کرام نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ سلسلہ کیوں بند کر دیا گیا جو اس درس کے اندر پہلے دن سے جاری ہے, کہ تقریر کے بعد 5 منٹ صحیح کچھ سوالات لوگوں سے وہ دعوت کی جاتی تھی پوچھی. بات لوگوں کی صحیح ہے, اگرچہ اس کا ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے مجمع اتنا نہیں ہوتا, اب مجمع بہت بڑا, بہت بڑے سے مطلب وہ آپ نہ سمجھیں کہ نشچر بات والا مجمع ہے, لیکن اس قسم کے سوال جواب کے حساب سے بڑا مجمع. چنانچہ جب کس کا سوال سنیں, کس کا ہاتھ دیکھیں, اس وجہ سے اس کو بند کر دیا. لیکن پھر آئندہ جمعہ یہ سلسلہ 10 منٹ کے لیے شروع ہو رہا ہے. آج اس لیے نہیں کہ آج 4 پروگرام ہیں میرے, جن میں سے ایک پروگرام جو میں پلے مرکزہ کے اندر عمرہ خلاف 2.5 گھنٹے کے خلاف, وہ تو تقریباً 2 تقریروں کے برابر ہے. تو اس طریقے سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پہ 5 میرے لیے ابھی بہت ساری مصروفیات ہیں. کل شب جمعہ کی مصروفیت تھی, آئندہ سے 3 پروگرام, ہر جمعے کو 3 پروگرام تو میرے ہیں, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی. 3 کے اندر تو برداشت ہے کہ 15 منٹ مسائل کو دیے جائیں, لیکن 5 کے اندر بہت ذرا مشکل ہے. انشاءاللہ آئندہ 3 ہی پروگرام ہوں گے, تو سوال و جواب کے لیے بھی تیار ہو کے تشریف لائیے. تیار کا مقصد یہ کہ اب ہمیں اچھی جگہ مل گئی جس کے اندر باہر کا ڈسٹربینس بھی نہیں, ورنہ تو کبھی تقریر کے اندر جو سعودی اثرات ہوتے تھے, کوئی بندر مچانے والے کی آواز ہو, کسی کتے کی آواز ہو, کسی ہڈی کے توڑنے کی آواز, اب اس سے پروگرام محفوظ. لیکن اس سے ایک اور فائدہ یہ کہ آپ کھل کے بیٹھ رہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جن کو سوال پوچھ رہے وہ آگے بیٹھ نہیں, پہلے ہی آگے آگے بیٹھے, چاہے دیر سے ہی آئے, لیکن کسی جگہ خالی. تو میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں بہت پیچھے تک کے سوالات بھی سنوں اور ان کا جواب دوں. یہ آئندہ کے لیے ابھی سے اعلان ہو گیا, آج کی تقریر ختم ہوئی. ان شاء اللہ 2-3 بہت اہم سکے مسئلے ہیں. آج تو خیر آپ کا مسئلہ نہیں تھا, پاکستان کے چھوٹے شہروں کا مسئلہ تھا. انشاءاللہ آئندہ آپ کے مسئلے, ایک دفعہ گاڑی چل پڑی ہے, گرتی پڑ رہی ہے, اور سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا. چاہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تقریر پہلے کرنا پڑے اور مسائل بعد, یہ سب آئندہ آپ کو بتایا جائے گا. آج تو آپ تشریف لے جائیے, اس سے پہلے ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے محمد.